چھوٹی سی امانت کو نہیں سنبھال سکے, یہ معاویہ تمہارا قرآن لکھتے رہے ہیں تو کیا بعید ہے کہ انہوں نے اس میں بھی خیانت کی ہو؟ تو یہ معاویہ پہ حملہ نہیں ہے, یہ حقیقت میں قرآن کی صداقت پہ حملہ ہے. اس لیے کہ جب صحابہ کا کردار مشکوک ہو جائے گا تو لوگوں کو یہ کہنے کی جرات پیدا ہوگی کہ صحابہ ایک دوسرے کو قتل کرتے تھے, صحابہ زنا کرتے تھے, صحابہ ایک دوسرے پہ منبر پہ کھڑے ہو کے ایک دوسرے کو ملعون اور کتا اور خنزیر کہتے تھے, اور صحابہ ایک دوسرے کی جائیداد پہ زبردستی قبضہ کرتے تھے, اور صحابہ خیانت کرتے تھے. صحابہ میں جو لوگ خلفاء بنے اور اپنے اپنے علاقوں کے بیت المال ان کے ہاتھ میں آئے, انہوں نے اس سے پیسہ اپنے بھی لینا شروع کر دیا. تو جو لوگ اتنی اخلاقی گراوٹ کا شکار تھے, اتنی اخلاقی برائیوں میں ملوث تھے, ان سے کیا توقع کر سکتے ہیں کہ آپ کا دین آپ تک صحیح سلامت پہنچائے؟ یہ صحابہ پہ حملہ نہیں ہے, یہ تو دین پہ حملہ ہے, قرآن پہ حملہ ہے, حدیث پہ حملہ ہے, اس شخص پہ حملہ ہے, بلکہ اس ہستی پہ حملہ ہے جس ہستی نے 23 سال سے زیادہ محنت کی ایک ایک آدمی کے بنانے پہ. یہ رسول کے صحبت یافتہ لوگ ہیں, رسول نے ان کی تربیت کی, اپنے سامنے بٹھایا, تزکیہ نفس کیا, عمر آئے تو فاروق بنایا, ابو بکر آئے تو صدیق بن گئے, عثمان آئے تو ذوالنورین بن گئے, خالد آئے تو سیف اللہ بن گئے. یہ سارے جو صحابہ رضی اللہ عنہم ہیں, یہ کس کی صحبت کا اثر ہے؟ محمد الرسول اللہ کی صحبت کا اثر ہے. تو گویا کہ رسول اللہ اپنے مشن میں ناکام ہو گئے, 23 سال محنت کی, لیکن یہ لوگ جہاں کے تھے وہیں کے وہیں رہے. اس لیے ہم ایسی تاریخ پہ لعنت بھیجتے ہیں جو تاریخ یہ کہے کہ معاویہ خائن تھا. ہم ایسی تاریخ کو قبول نہیں کرتے, ایسی تاریخ کو ہم غلاظت کی گندی نالی میں پھینکتے ہیں جو تاریخ یہ کہے کہ عثمان جان بوجھ کے اپنے رشتہ داروں کو سرکاری عہدے دیا کرتا تھا, جو تاریخ یہ کہے کہ مسجد نبوی میں عمر اور عبادہ ابن ثابت اور دوسرے صحابہ کرسی کے لیے خلافت کے لیے لڑتے ہیں, اور عمر عبادہ ابن ثابت سے کہتا ہے کہ او کتیا کے بچے, ایسی تاریخ پہ ہم لعنت بھیجتے ہیں. ہمیں ایسی تاریخ کی کوئی ضرورت نہیں ہے, ہم اس تاریخ کو مانتے ہیں جس تاریخ کو قرآن بیان کرتا ہے کہ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل. یہ ہے محمد کے ساتھی, محمد الرسول اللہ والذین معه, جو اس کے ساتھ ہیں, جن کے بارے میں قرآن یہ کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, جن کے بارے میں قرآن یہ کہتا ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ. اللہ کے رسول نے عثمان کی غیر موجودگی میں کہا کہ عثمان کا یہ ہاتھ جو میرا ہاتھ ہے یہ عثمان کا ہاتھ ہے. اللہ نے فرمایا کہ وہ حقیقت میں ان پہ اللہ کا ہاتھ تھا. اس عثمان کے بارے میں جو یہ کہے کہ عثمان کی خلافت میں جاہلیت کو گھسانے کا موقع مل گیا تھا. ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں کہ لکھنے والا کون ہے, مفکر ہے, محدث ہے, عالم ہے, جاہل ہے, مورخ ہے, اپنا ہے, پرایا ہے, اس سے ہمیں کوئی غرض نہیں ہے. اس لیے کہ ہم اس تحریر کو دیکھتے ہیں جو لکھی جاتی ہے, شخصیت کو نہیں دیکھتے کون لکھنے والا ہے. غلط بہرحال غلط ہوتا ہے, صحیح صحیح ہوتی ہے. ہم اس لیے لوگوں سے یہ کہتے ہیں کہ اپنی ذہنیت اور ذہن اور دل پہ کسی شخصیت کا بھوت مت سوار کرو, حق کو حق سمجھو, باطل کو باطل سمجھو. تو صحابہ رضی اللہ عنہم کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ آپس میں لڑتے تھے اور یہ کرتے تھے اور فلاں کام کرتے تھے, ان کی گستاخی, ان کی تنقیص, یہ حرام ہے. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لعن اللہ من سب اصحابی, اس پہ اللہ کی لعنت جو میرے صحابہ پہ سب و شتم کرتا ہے. تبرہ کرنے والے ملعون ہیں، ان پہ اللہ کی لعنت برستی ہے، اور وہ لعنت سال بھر آپ دیکھتے ہیں ان کے چہرے کتنے منحوس ہوتے ہیں، چہرے پہ ایمان کا نور نہیں ہے، یہ ایمان والے نہیں ہیں۔ اور پھر اللہ نے سزا دی کہ تم میرے حبیب کے ساتھیوں کو گالیاں دیتے ہو تو میں تمہیں یہ سزا دوں گا، جب تک زندہ رہو گے اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو پیٹو گے، اپنی جوتیاں اپنے سر پہ مارو گے، اپنی چھریاں اپنے جسموں پہ چلاؤ گے، اور جانوروں، حیوانوں، کتوں کی طرح گلیوں میں گھومتے پھرو گے، اس لیے کہ جو میرے حبیب کے ساتھیوں کو ستاتا ہے اس کا یہی حشر ہوتا ہے۔ اور ایک دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا، من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، امام طبرانی کی معجم میں یہ حدیث، جس نے میرے کسی صحابی پہ تبرہ کیا، سب و شتم کیا، اس پہ اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، اور سارے لعنت بھیجنے والوں کی لعنت۔ اسی لیے امام النووی نے ارشاد فرمایا، سب الصحابہ حرام وقال بعض العلماء کفر، صحابہ کا سب یہ حرام ہے، بعض علماء نے کفر کہا ہے، اور علماء نے لکھا، اذا رأیت الرجل ينتقص احدا من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاعلم انہ زندیق، جب تم کسی آدمی کو دیکھو کہ وہ صحابہ کی گستاخی کرتا ہے تو یقین کر لو کہ یہ زندیق ہے، ملحد ہے، بے ایمان آدمی ہے۔ تو صحابہ رضی اللہ عنہم کے بارے میں، یا امہات المؤمنین کے بارے میں، یا خلفائے راشدین کے بارے میں اس قسم کی باتیں کرنا، ارشاد فرمایا کہ یہ اس طرح یہ حرام کاموں میں سے ہے، اور بعض علماء نے اس کو کفر قرار دیا ہے۔ عقائد کے حرام کاموں میں ایک اہم حرام کام اس دور کا بڑا فتنہ، جو عقیدے کے لحاظ سے حرام ہے اور حکم کے لحاظ سے کفر ہے، یعنی وہ عقیدہ رکھنا، علم، اور اس کے لحاظ سے تو اس کو ہم حرام کہیں گے، لیکن اس کا حکم کیا ہے؟ اس کا حکم کفر ہے، اور وہ ہے ختم نبوت کا انکار۔ غلام احمد قادیانی کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ نبی تھا، یا وہ مصلح اور مجدد تھا، یا وہ مسلمان تھا، اس لیے کہ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، اور جو اسے کافر نہیں کہتا وہ بھی کافر ہے، اور پوری امت کا اس پہ اتفاق ہے کہ قادیانی کافر ہیں۔ قادیانی مرزائی، یہ لاہوری فرقہ ہو یا قادیانی فرقہ ہو، ان کے جتنے فرقے ہیں سارے کے سارے کافر ہیں، اسلام سے خارج ہیں، اور یہ قادیانی بڑے منظم طریقے سے ہندوستان اور پاکستان میں کام کر رہے ہیں، یورپ میں کام کر رہے ہیں، افریقہ میں سب سے زیادہ کامیابی ان کو اس وقت حاصل ہے، ان کے کئی ریڈیو اسٹیشن ہیں، ٹی وی اسٹیشن ہیں، اور مواصلاتی سیارے کے ذریعے ان کے نبی کا پڑپوتا لندن میں جمعے کا خطبہ دیتا ہے، جو دنیا کے 40 ملکوں سے زیادہ ملکوں میں مواصلاتی سیارے کے ذریعے دکھایا جاتا ہے، اس لیے کہ یہ انگریز نے لگایا ہے اس پودے کو، یہ قادیانیت کا پودا انگریز نے ہندوستان میں لگایا، جب علماء حق انگریز کے خلاف جہاد کر رہے تھے اس وقت اس نے فتویٰ دیا کہ ہندوستان دارالسلام ہے اور اس میں جہاد منع ہے، اور اس نے یہ کہا کہ جہاد منسوخ ہو گیا ہے، اس لیے کہ میں نبی ہوں، مجھ پہ وحی نازل ہوتی ہے، اور میں نبی کی حیثیت سے یہ حکم دیتا ہوں پوری امت کو کہ جہاد کو میں نے منسوخ کر دیا۔ انگریز کے کہنے پہ اس ملعون نے یہ کام کیا۔ قادیان ہندوستان کے پنجاب کے صوبے میں بڑا قصبہ اور بڑا علاقہ، وہاں پہ یہ مرکز ہے قادیان، وہاں سے اس نے اپنے سرگرمیوں کو شروع کیا، اور پاکستان میں بھی پنجاب میں ہی ربوہ نامی ایک شہر ہے جو ان کا مرکز ہے۔ جب پاکستان میں ان کو غیر مسلم اقلیت قرار دے دیا گیا تو اس کے بعد ان کی سرگرمیاں زیادہ تر پاکستان سے باہر منتقل ہوئیں، اور ہر غیر مسلم حکومت ان کی مدد کرتی ہے، اور ان کو تمام خدمات مہیا کی جاتی ہیں، جس طریقے پہ یہود اور نصارہ کے ملکوں نے سلمان رشدی کو تحفظ دیا، اور اس کے بعد بنگلہ دیش کی وہ ملعونہ کافرہ نسرین کو، تسلیمہ نسرین کو انہوں نے تحفظ دیا، اسی طریقے سے یہود اور نصارہ ہر اس شخص کو تحفظ دیتے ہیں جو مسلمانوں کے اندر تفریق پیدا کرنا چاہتا ہے. وہ لوگوں سے یہ کہتے ہیں کہ یہ مسلمانوں میں کا ایک اچھا لکھنے والا شخص یہ اپنے مذہب کے بارے میں یہ لکھتا ہے, ہم سے کیا پوچھتے ہیں, یہ ان کے لیے کام کرتے ہیں, یہ حقیقت میں مسلمان نہیں ہے. تو قادیانی ہمارے اسی قرآن کو پڑھتے ہیں, آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ قادیانیوں کا اور ہمارا کلمہ ایک ہے, ان کی نماز ہماری نماز سے ملتی جلتی کوئی فرق نہیں ہے, ان کا حج ہمارے حج کا سا ہے, ان کے روزے ہمارے روزوں کے سے ہیں, ان کا نکاح ہمارے نکاح کا سا ہے, ان کے طلاق کے مسائل ہمارے طلاق کے مسائل فقہ حنفی ہی سے انہوں نے لیے ہیں. معاملات عبادات کسی چیز میں کوئی فرق نہیں ہے, صرف عقیدے کا بگاڑ ایک چیز. وہ یہ کہتے ہیں کہ غلام احمد قادیانی نبی تھا, عقیدے کے اس ایک بگاڑ نے ان کو کتنی دور پھینک دیا. ان کو تو سب کافر کہتے ہیں, لیکن وہ لوگ کہ جن کا کلمہ تمہارے کلمے سے الگ, تم کہتے ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, وہ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی الوصی اللہ, ان کا کلمہ تمہارے کلمے سے الگ. تمہاری مسجدیں ان کے عبادت خانے, عبادت خانوں کا نام مسجد نہیں ہے, عبادت خانے کا نام امام باڑہ ہے. تو عبادت کی جگہ اور اس کا نام وہ بھی الگ ہو گیا. تیسرے نمبر پہ تم لوگ نکاح کرتے ہو, ہم سب نکاح کرتے ہیں, ان کے ہاں نکاح نہیں ہوتا, ان کے ہاں متعہ ہوتا ہے, چند گھنٹے چند راتوں چند سالوں کچھ عرصے کا ایگریمنٹ ہوتا ہے, معاہدہ, اس کو متعہ کہتے ہیں, تھوڑی دیر کا فائدہ حاصل کرنا. نکاح بھی تم سے مختلف, حج کے لیے تم آتے ہو تم دیکھتے ہو کہ ان کے حج کے طریقے مسلمانوں کے حج کے طریقوں سے مختلف, روزہ تم افطار کرتے ہو تمہارے وقت افطار میں ان کے وقت افطار میں فرق, قرآن کے بارے میں تمہارا یہ عقیدہ ہے, ہم سب کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ اللہ کی آخری کتاب ہے, تحریف سے پاک ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن پاک میں کل 18,000 آیات تھیں, اب صرف 6,600 بچی ہیں. قرآن میں تحریف کے قائل ہیں وہ. تو عجیب بات یہ ہے کہ قادیانی صرف غلام احمد کو نبی مانتے ہیں, باقی سب چیزوں میں تمہارے ساتھ ان کا اتفاق ہے, ان کو تم کافر کہتے ہو, اور وہ جن کا کلمہ تمہارے کلمے سے الگ, جن کی مسجدیں تمہاری مسجدوں سے الگ, جن کی نماز تمہاری نماز سے الگ, جن کا نکاح تمہارے نکاح سے الگ, جن کے طلاق کے مسائل تمہارے طلاق کے مسائل سے الگ, جن کا حج تمہارے حج سے الگ, اس کے باوجود وہ قرآن میں تحریف کے قائل ہیں, اس کے باوجود وہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کو زانیہ فاحشہ عورت کہتے ہیں, وہ ام المؤمنین حفصہ رسول کی بیوی عمر کی بیٹی کو جہنم کی کتیا کہتے ہیں, وہ عمر کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ لواطت کیا کرتا تھا, عثمان کے بارے میں کہتے ہیں کہ نبی کی دونوں بیٹیوں سے غیر فطری عمل کیا کرتا تھا جس کی وجہ سے بیٹیوں کا دونوں کا انتقال ہو گیا, اس کے باوجود ان کو تم کافر نہیں کہتے. کیوں؟ اگر یہ تمام چیزیں کفر نہیں ہیں تو کفر کس چیز کا نام ہے؟ یا تو شیعہ یہ کہیں کہ ہم اس قرآن میں تحریف کے قائل نہیں ہیں, اس قرآن کو تحریف سے ہم پاک سمجھتے ہیں, امہات المؤمنین جو پوری امت کی مائیں ہیں ان پہ ہم الزام نہیں لگاتے, صحابہ کو ہم مرتد نہیں مانتے. تب تو اور عقائد میں جو بگاڑ ہے اس کو ہم ختم کرتے ہیں, تب تو ان کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ مسلمان ہیں, مسئلہ صرف یہ نہیں ہے کہ وہ سیدنا علی کو سیدنا ابو بکر سے افضل سمجھتے ہیں, صرف یہ مسئلہ ہو تو یہ کفر و اسلام کا مسئلہ نہیں ہے. صرف اس مسئلے کی بنا پہ ہم کسی کو کافر نہیں کہتے. اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ سیدنا علی سیدنا ابو بکر سے افضل تھے تو اس سے وہ کافر نہیں ہوتا, لیکن مسئلہ یہ نہیں ہے. مسئلہ تو یہ ہے کہ وہ قرآن میں تحریف کے قائل ہیں, اللہ کی الوہیت پہ ان کو شک ہے، رسول کی رسالت پہ ان کا شک ہے، قرآن کی صداقت پہ ان کا شک ہے، صحابہ کو مرتد مانتے ہیں سوائے عمار کے، بلال کے، علی کے اور سلمان کے، سارے صحابہ کو مرتد وہ مانتے ہیں، امہات المؤمنین پہ الزام لگاتے ہیں، تو پھر کس وجہ سے ان کو آپ مسلمان سمجھتے ہیں؟ ارشاد فرمایا کہ یہ عقیدے کا بگاڑ ہے جس کی وجہ سے لوگ اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں. تو یہ عقیدے کے محرم امور میں یہ حرام عقیدہ کہ ختم نبوت کا انکار کرنا، جس سے کوئی بھی شخص اس عقیدے کو اگر مان لے تو وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. صلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلیٰ.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 173 ہے. ارشاد فرمایا کہ انما حرم، بے شک اس نے حرام کیا، علیکم تم لوگوں پر، المیتہ مردار، ہر وہ جانور جو غیر شرعی طریقے سے ذبح ہو اس کو تم پر اس نے حرام قرار دیا، اس لیے کہ وہ مردہ جانور اور وہ مردار جانور کہلاتا ہے. والدم، دوسری حرام چیز خون ہے. یہاں پر اس آیت نمبر 173 میں اس کی تفصیل بیان نہیں کی گئی کہ خون سے کون سا خون مراد ہے، مطلق خون یا بہتا ہوا خون یا کوئی خاص خون. تو جیسا کہ اس سے پہلے ہم نے کئی مرتبہ اس مسئلے کو سمجھا کہ قرآن خود اپنی تفسیر بیان کرتا ہے، القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن کی آیات خود ایک دوسرے کی تفسیر بیان کرتی ہیں. تو اس خون کی تفسیر ہمیں سورہ انعام کی آیت نمبر 146 میں ملی، جہاں انہی حرام کی ہوئی چیزوں کو بیان کیا گیا، یہ کہہ کر کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اس بات کا اعلان کر دو کہ کھانے والی اشیاء میں میں کسی بھی چیز کو حرام نہیں پاتا سوائے ان چند چیزوں کے. قل، ارشاد فرمایا کہ قل لا اجد فیما اوحی الی محرما علی طاعم یطعمہ الا ان یکون میتۃ او دما مسفوحا او لحم خنزیر فانه رجس او فسقا اهل لغیر اللہ به. تو وہاں پر ہمیں یہ لفظ ملتا ہے کہ الا ان یکون میتۃ او دما مسفوحا، یعنی وہ خون جو بہ جاتا ہے، بہتا ہوا خون وہ حرام ہے، لیکن وہ خون کے جو گوشت کے ساتھ لگا ہوا ہوتا ہے، بوٹیوں اور ہڈیوں کے ساتھ لگا ہوا ہوتا ہے، وہ خون حرام نہیں ہے، بلکہ وہ خون کے جو بہتا ہے، بہتا ہوا خون حرام ہے، وہ یہاں اس ودم سے مراد ہے. ولحم الخنزیر، اور سور کا گوشت، یہ بھی حرام ہے. اور گوشت سے مراد پھر یہ نہیں ہے کہ اگر یہ کہا کہ اس کا گوشت حرام ہے تو یہ ثابت ہوا کہ اس کی چربی اور اس کی ہڈیاں اس کی کھال وغیرہ حلال ہے، فرمایا کہ نہیں، جس جانور کا گوشت حرام ہے تو اس وغیرہ بھی حرام ہی قرار پاتی ہے. تو فرمایا کہ خنزیر یعنی سور یہ بھی حرام ہے. اور چوتھی چیز یہ ہے کہ وما اور ہر وہ، وما اور ہر وہ اہل جس پر نام لیا جائے، یا اہل جو نامزد کیا جائے، یا اہل جو منسوب کیا جائے، یا اہل جو موسوم کیا جائے، یا اہل جو مشہور کر دیا جائے، یہ سارے معنی ہیں اہل کے. تو ہر وہ چیز یعنی ماں، ماں سے مراد ہر وہ چیز، ماں میں ہر چیز داخل ہے، جاندار غیر جاندار، کھانے کی چیز، پینے کی چیز، استعمال کرنے کی چیز، اوڑھنے کی چیز، بچھونے کی چیز، ہر وہ، ماں سے مراد ہر چیز ہے. اگر یہ کہا جاتا کہ وہ مذبوحہ جانور، یا وہ چیزیں کہ جو تم کھاتے ہو، یا وہ چیزیں کہ جو تم پیتے ہو، ان کا تعلق معقولات سے ہے، یا ان کا تعلق مشروبات سے ہے، یا ان کا تعلق ملبوسات سے ہے، تو فرمایا کہ نہیں، کوئی بھی چیز. اور یہ قرآن کا اعجاز ہے، چونکہ اللہ کا کلام ہے، اور اللہ سے زیادہ کون بہتر اور خوب واقف ہے اپنے بندوں کی فطرت سے. اس لیے وہ لفظ یہاں استعمال کیا گیا کہ جس لفظ کے مقابلے میں کسی بھی قسم کا ذرا سا شائبہ و شک و شبہ تک پیدا نہیں ہو سکتا. جب ماں کہہ دیا تو معلوم یہ ہوا کہ جو چیز بھی ہو، اگر کسی چیز کو آپ عقیدت میں کسی غیر اللہ کے نام موسوم کر دیتے ہیں، تو اس چیز کو قرآن نے یعنی اللہ تعالیٰ کی زبان میں اس کو حرام قرار دیا ہے. وما اہل، تو ارشاد فرمایا کہ ہر وہ چیز جس پر کسی اور کا نام لیا جائے، یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کا نام لیا جائے. فمن اضطر، پھر جو کوئی بے اختیار ہو جائے، یعنی انسان کی اضطراری حالت ہے، بھوک سے مر رہا ہے، یا جان کا خطرہ ہے، یا کسی اور مجبوری، شرعی مجبوری کی وجہ سے، تو اس کے لیے یہ چیز جائز ہے کہ وہ حسب ضرورت، حسب ضرورت ان حرام میں سے کسی چیز کو اپنے لیے لے سکتا ہے، یعنی اس کو استعمال کر سکتا ہے، لیکن نہ وہ نافرمانی کرے، غیر باغ ولا عاد، نافرمانی کی نیت بھی نہ ہو اور زیادتی بھی نہ کرے، یعنی نہ اتنی چیز لے لے جو ضرورت سے زیادہ ہو، بلکہ صرف اتنی چیز لے کہ اس سے اس کی زندگی کی بقا کا معاملہ کچھ دیر کے لیے، کچھ وقت کے لیے ٹل جائے اور وہ مرے نہیں، بقدر ضرورت، اور نافرمانی کی نیت نہ ہو. اس لیے کہ اللہ تعالی نیات سے خوب واقف ہے. اگر کوئی شخص کسی دوسرے کو دھوکہ دینا چاہتا ہے کہ صاحب میں تو مجبور تھا اور میں مجبور ہوں، اس لیے میرے لیے فلاں چیز حرام، جو آپ لوگوں کے لیے تو حرام ہے، میرے لیے حلال ہے، اس لیے کہ میں مجبور ہوں، میری حالت اضطراری ہے، فرمایا کہ تم کسی اور کو تو دھوکہ دے سکتے ہو، لیکن اللہ سے اپنی کسی بات کو چھپا نہیں سکتے. اس لیے نافرمانی کی نیت اگر ہے، تب بھی یہ چیز تمہارے لیے حلال اور مباح اور جائز نہیں ہے، اور زیادتی کرو گے تب بھی تمہارے لیے وہ زیادتی حلال مباح اور جائز نہیں ہے. اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی حدوں کو قائم رکھتا ہے، حرام سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، حلال والے راستے پہ چلتا ہے، تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ خوب بخشنے والا ہے اور بہت مہربان ہے. اس آیت میں چار حرام چیزوں کو بیان کیا گیا ہے، جس کے بارے میں اور جانوروں کی ذبح کے بارے میں تفصیل سے ہم انشاءاللہ آج کے درس میں کچھ چیزوں کو پڑھیں اور سمجھیں گے. لیکن پہلے ہم گزشتہ درس کی تکمیل کرنا چاہتے ہیں، جو گزشتہ ہفتے ہم نے اس معاملے کو اور اس موضوع اور اس مضمون کو شروع کیا تھا، اور وہ تھا طہارت کے بعض مسائل. اور ہم نے یہ بات بتا دی تھی کہ طہارت کے تمام مسائل کو تفصیل سے ہم نے ایک درس میں بیان کر دیا جس کی دو کیسٹ بنے تھے مسائل طہارت کے نام سے، لیکن بعض اہم چیزوں کو دوبارہ بیان کیا گیا تاکہ یاد دہانی اور تنبیہ کے لیے ہم سب کے ذہنوں میں یہ بات موجود رہے۔ گزشتہ ہفتے ہم نے مونچھوں اور داڑھی اور سر کے بالوں کے بارے میں چند مسائل کو پڑھا تھا کہ شرعی احکامات کا سر کے بالوں سے، داڑھی سے، مونچھوں سے اور انسان کے بدن کے دوسرے بعض مخصوص حصوں کی صفائی اور طہارت سے ان کا کیا تعلق ہے، اور اس بارے میں شریعت نے ہمارے لیے کون کون سے آداب مقرر کیے ہیں۔ تو سر سے متعلق ہی ایک اہم بات یہ ہے کہ سر پہ ٹوپی اوڑھنا، قرآن و سنت نے، شریعت نے اسلامی مزاج کا جو خاکہ ہمارے سامنے پیش کیا ہے وہ مجموعی طور پہ جو بات ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ مسلمان بہرحال ننگے سر گھر سے باہر نہیں نکلتا، اور عموماً اور اکثر اوقات مسلمان کا سر ڈھکا ہوا ہوتا ہے ٹوپی سے یا رومال سے یا عمامہ جس کو ہم پگڑی کہتے ہیں۔ سرکار دو عالم علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں کسی بھی حدیث سے یہ چیز ثابت نہیں ہے کہ آپ ننگے سر بغیر ٹوپی اور رومال یا عمامہ وغیرہ کے گھر سے باہر نکلیں۔ کسی بھی صحابی کے بارے میں یہ بات ثابت نہیں ہے کہ وہ ننگے سر باہر گھوما پھرا کرتے تھے۔ کسی بھی تابعی کے بارے میں بھی یہ بات ثابت نہیں ہے کہ بغیر ٹوپی کے وہ گھر سے باہر نکلتے تھے۔ سلف صالحین کے بارے میں بھی یہ چیز ثابت نہیں ہے کہ بغیر عمامے اور بغیر ٹوپی اور بغیر سر کو رومال وغیرہ سے چھپائے اور ڈھکے ہوئے وہ گھر سے باہر نکلتے تھے۔ یہ جہاں غیر لوگوں کی اور غیر مسلم قوموں کی تہذیب اور تمدن ہمارے ہاں داخل ہوا تو ایک چیز ہمیں یہ بھی انہوں نے دی، وہ یہ کہ ان کی طرح مسلمان بھی ننگے سر باہر گھومنے پھرنے لگے، اور اس پہ ستم یہ ہوا کہ ٹیڑھی مانگ نکال کر اور جس طریقے پہ یہود و نصارہ کے بالوں کے فیشن اور اسٹائل ہوتے ہیں اس طریقے پہ اپنے بالوں کی کا ڈھنگ اور اس کی سج دھج بنا کے لوگ باہر نکلتے ہیں، بلکہ کئی تو ایسے ہیں کہ جو گھنٹوں حجام کے سامنے اور بیوٹی پارلروں میں بیٹھے رہتے ہیں کہ ان کے بالوں پہ خوب محنت کی جائے، اور جس طریقے پہ ان کا ذوق ہوتا ہے اس طریقے پہ وہ خوب پیسہ اور خوب وقت خرچ کر کے اپنے ان بالوں کو سنوارتے ہیں، اور بعض وہ ہیں کہ جو حج اور عمرہ کرتے ہیں اور حج اور عمرے میں اپنے ان بالوں کو نہیں مڈاتے اور نہیں کٹاتے، یعنی وہ احرام باندھتے ہیں، وقت کی قربانی دیتے ہیں، پیسے کی قربانی دیتے ہیں، مشقت، تکلیف، تنگی اور اذیت برداشت کرتے ہیں، اور لیکن آخری رکن جو حج اور عمرے کا ہوتا ہے جس کو ادا کرنے کے بعد انسان کپڑے پہن لیتا ہے، احرام کھول دیتا ہے، اس کی پہلی صورت سر کو اس طرح سے صاف کروانا ہے جس کو حلق کہتے ہیں، اور اس طرح سے سر کے بالوں کو لینے والے کے لیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے تین مرتبہ مغفرت کی دعا کی ہے، اور مشین سے یا قینچی سے سر کے بالوں کو چھوٹا کرنے والے کے لیے ایک مرتبہ مغفرت کی دعا کی ہے، اور وہ لوگ کے جو قینچی سے سر کے بال چھوٹے کرتے ہیں ان کے لیے بھی شرط یہ ہے کہ انگلی کے ایک پورے کے برابر کم از کم سر کے بال لیے جائیں، اور پورے سر کے بال لیے جائیں، یہ دائیں طرف سے یا بائیں طرف سے تھوڑے سے بال جو لیے جاتے ہیں یہ عورتوں کے لیے ہے، یہ خواتین کے لیے ہے، مردوں کے لیے یہ چیز جائز نہیں ہے کہ وہ سر کے چند بال لیں اور باقی سارے بالوں کو چھوڑ دیں۔ اس طریقے پہ وہ عمرے کے آخری رکن کو ادا نہیں کرتے، ان کا احرام نہیں کھلتا، احرام کی حالت ہی میں وہ بیوی کے پاس بھی جاتے ہیں اور سارے وہ کام کرتے ہیں جو کام ان کو نہیں کرنے چاہیے، اور سال ہا سال اور کئی مہینوں تک یہ کام کرتے رہتے ہیں، اور وہ محرم ہوتے ہیں اس لیے کہ احرام نہیں کھلا۔ آپ نے سر کے بال جب نہیں لیے تو آپ کا احرام نہیں کھلا، اور سر کے بال لیے بغیر اگر آپ نے کپڑے پہن لیے تو آپ نے خلاف ورزی کی ہے، ایک خلاف ورزی یہ کہ آپ نے سر کے بال نہیں لیے، دوسری خلاف ورزی یہ کہ آپ نے کپڑے پہن لیے، اور اس کے بعد پھر آپ کتنی خلاف ورزیاں اور کرتے ہیں جن پہ ہر ایک خلاف ورزی پہ ایک دم ایک بکرے کی قربانی واجب ہو جاتی ہے، تو کتنے وہ لوگ ہیں جن پر سینکڑوں بکروں کی قربانی واجب ہو چکی ہے، صرف اس چھوٹی سی نفس کی ایک خواہش ہے، دل یہ نہیں چاہتا کہ سر کے سارے بال لیے جائیں، حالانکہ ہم نے کبھی نہیں سنا اور ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ جس نے اپنے سر پہ اس طرح پھروایا ہو اس کو گھر والوں نے گھر سے نکال دیا ہو، شہر والوں نے شہر سے نکال دیا ہو، یا اس سے دنیا نے بائیکاٹ کر لیا ہو، کچھ نہیں ہوتا، یہ آپ کے گھر کی کھیتی ہے، چند دنوں بعد یہ بال دوبارہ آ جائیں گے۔ تو یہ عجیب چیز ہے کہ وہ لوگ جو باقی ساری قربانیاں برداشت کرتے ہیں اتنی چھوٹی سی قربانی نہیں دے سکتے، اس لیے فرمایا کہ یہ اس وقت انسان کے ایمان کا امتحان ہوتا ہے، اس انسان کا امتحان ہوتا ہے جب اس سے کہا جاتا ہے کہ تمہاری کئی مرغوب چیزیں ایسی ہیں کہ ان کو چھوڑنا پڑے گا، جن کو تم چھوڑ نہیں سکتے، اور کئی کام ایسے ہیں جو تم نہیں چاہتے لیکن تم کو اپنے اوپر اپنے نفس اور دل پہ جبر کر کے وہ کام کرنا پڑے گا، وہ کام کرنا لوگ نہیں چاہتے، اسی لیے تبدیلی پیدا نہیں ہوتی۔ آپ دیکھتے ہیں جدہ میں رہنے والے اور سعودی عرب میں رہنے والے لوگ کتنے عمرے کرتے ہیں، کتنے حج کرتے ہیں، ان عمروں اور ان حجوں کا ان کی زندگی پہ کیا اثر پڑتا ہے وہ ہم سب کے سامنے ہے، اور ہم نے بارہا یہ شکایت اور یہ شکوہ کیا ہے، اللہ سے بھی ہم یہ شکوہ کرتے ہیں کہ اے اللہ، وہ لوگ کے جو جان بوجھ کے کھلم کھلا تیرے حرم کی توہین کرتے ہیں، یعنی وہ عورتیں جو تیرے حرم میں بے پردہ گھومتی ہیں، اور وہ عورتیں جو حرم میں رہنے والوں کی آنکھوں سے ان کا زنا کرواتی ہیں، اے اللہ اگر ان کے لیے ہدایت لکھی ہوئی ہے تو ان کو ہدایت دے دے، اور اگر ان کے لیے ہدایت نہیں ہے تو ان کو نیست و نابود و تباہ و برباد کر دے، اس لیے کہ تیرے گھر میں آنے والے تیرے مہمانوں کو یہ بدکار عورتیں ستاتی ہیں، جو بغیر پردے کے باریک لباس میں عمرہ کرنے والوں، طواف کرنے والوں، تلاوت کرنے والوں، ذکر کرنے والوں کے سامنے گھومتی پھرتی ہیں اور ان کی نگاہوں سے حرام کام کرواتی ہیں۔ یہ عجیب بات ہے کہ اللہ کے حرم میں، وہ حرم کہ جاہلیت کے زمانے کا مشرک بھی آ کر اس حرم میں اللہ کے خوف سے لرز اٹھتا تھا، اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے، وہ کانپ جاتا تھا کہ یہ حرم ہے، حالانکہ 360 بت ہی انہوں نے رکھے ہوئے ہیں، اس کے باوجود اتنا خوف، اللہ کی اتنی خشیت۔ اور آج مسلمانوں کو آپ دیکھیے کہ ایک رواج بن گیا ہے، اور یہ نفسانی خواہشات اور ہوائے نفس کے غلبے کا نتیجہ ہے، دنیا سے زیادہ حد سے زیادہ محبت اس کا نتیجہ ہے، اہل اللہ اور علماء حق کی صحبت میں نہ بیٹھنا اس کا نتیجہ ہے، قرآن کو سمجھ کے نہ پڑھنا، اس پہ عمل نہ کرنا اس کا نتیجہ ہے، اور کبیرہ گناہوں پہ اصرار اور تسلسل سے کبیرہ گناہ کرنا اس کا یہ نتیجہ ہے، ورنہ یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ کے اس گھر پہ آپ کی نگاہ پڑے۔ فرمایا کہ ایمان بھری ایک نگاہ ڈالنے سے چھوٹے گناہ سارے معاف ہو جاتے ہیں، اللہ کا یہ حرم ہے جس کو دیکھ کے ایمان والے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرتے ہیں، دل کو سکون اور سرور اور چین ملتا ہے، لیکن یہ کیسے لوگ ہیں کہ سینکڑوں اور ہزاروں بار طواف کیا اور اس کے پھیرے لگائے لیکن زندگی جہاں تھی وہیں ہے، سو بار چمن مہکا سو بار بہار آئی، دنیا کی وہی رونق، دل کی وہی تنہائی، کہ آپ سو بار عمرہ کیجئے اور سو بار پھیرے لگائیے لیکن دل جہاں تھا وہیں ہے، ٹس سے مس نہیں ہوتے۔ تو یہ وہ لوگ کہ جو سر کے بالوں کی قربانی نہیں دے سکتے، تو ارشاد فرمایا کہ سر کے بالوں کا چھپانا یہ اسلام کے آداب میں سے ایک اہم ادب ہے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام ہمیشہ سر پہ ٹوپی یا عمامہ یا رومال رکھا کرتے تھے، اور سر کے بالوں کی مانگ کے بارے میں پچھلے ہفتے ہم نے بتایا کہ مسنون طریقہ یہ ہے کہ سیدھی مانگ نکالی جائے۔ اب ایک تو ننگے سر باہر گھومنا یہ خلاف ادب ہے، اور اس پہ ستم یہ کہ ٹیڑھی مانگ جو یہود و نصارہ کی عادت اور تقلید ہے یہ بھی ایک بری بات ہے۔ تو کتنے ہمارے وہ مسلمان بھائی ہیں کہ جو ننگے سر نماز پڑھتے ہیں، اور بعض جدید قسم کے دیندار جو اپنے آپ کو عالم اور مفتی اور نہ جانے کیا کچھ سمجھتے ہیں، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آپ ننگے سر نماز کیوں پڑھتے ہیں تو ان کا جواب یہ ہوتا ہے کہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ سر پہ ٹوپی رکھنا نماز کی شروط میں سے ایک شرط ہے۔ جب یہ چیز ثابت ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کبھی بھی اپنے سر کو ننگا نہیں رکھا، ہمیشہ سر پہ ٹوپی عمامہ یا رومال اوڑھتے تھے، اس سے بڑی دلیل اور کیا ہو سکتی ہے، اس سے بڑی دلیل اور کیا ہو سکتی ہے۔ تو وہ لوگ کے جو ننگے سر نماز پڑھتے ہیں خلاف عدد ہے، اور وہ جو ٹیڑھی مانگ اور اپنے بالوں کو یہود و نصارہ کے بالوں کی طرح بنا کے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے نماز پڑھتے ہیں، نہ جانے یہ کون سی نماز ہے اور کس کی نماز ہے اور کس کے لیے وہ پڑھتے ہیں۔ جس کی نماز ہے اس کے حبیب نے تو کبھی ننگا سر اپنا نہیں رکھا، جس نے تمہیں نماز کا طریقہ سکھایا اور جو یہ کہتا ہے کہ جیسے میں نماز پڑھتا ہوں اس طریقے پہ تم نماز پڑھو، وہ تو خشوع اور خضوع اور ادب والی نماز پڑھتے تھے۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا ہجرت والی طویل حدیث میں، جس میں انہوں نے ہجرت کے واقعے کو بیان کیا ہے، وہ یہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہمارے گھر تشریف لائے تو آپ نے سر پہ ایک رومال ڈالا ہوا تھا، ایک کپڑا آپ نے سر پہ ڈالا ہوا تھا۔ ارشاد فرمایا کہ ایسا سر پہ اس طریقے پہ ڈالا ہوا تھا کہ چہرے تک وہ لٹک رہا تھا، چہرے تک وہ آ رہا تھا۔ باب التقنع کہہ کر امام بخاری نے صحیح بخاری کے کتاب اللباس میں باب التقنع کا ایک مخصوص باب باندھا ہے، یعنی سر کو رومال سے ڈھانکنا، سر پہ رومال رکھنا، یہ امام بخاری نے باب باندھا ہے، اس میں اس حدیث کو انہوں نے پیش کیا ہے۔ اور اسی باب میں سیدنا انس رضی اللہ عنہ یہ کہتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر میں عمامہ مبارک باندھتے تھے اور عمامے کے اوپر ایک رومال باندھا ہوا ہوتا تھا، ان سر پہ عمامہ باندھتے تھے اور عمامے کے اوپر ایک رومال باندھا ہوا ہوتا تھا۔ اور یہ حدیث بھی مشہور ہے جس میں یہ آتا ہے کہ جب آپ آخری بیماری میں لیٹے ہوئے تھے تو آپ کے چہرے پہ ایک کپڑا ڈالا ہوا تھا جو کہ اونی، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ سوتی رومال کی طرح کا ایک کپڑا تھا جو آپ نے اپنے چہرے پہ ڈالا ہوا تھا، اور چہرے کو تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد آپ چہرے سے اس رومال کو ہٹاتے اور پھر چہرے پہ اس رومال کو ڈال لیتے۔ تو کتب احادیث سے یہ چیز عموماً جو ہمیں ملتی ہے، کتب احادیث سے جو چیز ثابت ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زیادہ تر معمول یہ تھا کہ عمامہ باندھا کرتے تھے، اور یہ عمامہ ٹوپی کے اوپر ہوتا تھا، سر پہ ٹوپی اور ٹوپی کے اوپر پھر عمامہ باندھا کرتے تھے۔ عمامے کے بارے میں سنت طریقہ یہ ہے کہ اس کا چھوڑ یہ دونوں موڑھوں کے درمیان پشت کے وسطی حصے تک چھوڑ دیا جائے، جب پگڑی باندھ کے اس کا جو چھوڑ ہوتا ہے پگڑی کا، اس کو اپنے دونوں کندھوں کے بیچ میں پشت پہ چھوڑ دیا جائے جو کمر تک وسط تک پہنچے، یہ مسنون طریقہ ہے۔ اور بعض احادیث سے یہ بھی ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر چھوڑ کے عمامہ بھی باندھا ہے، یعنی عمامے کے وہ چھوڑ نہیں تھا جس کو آپ کبھی اپنے سینہ مبارک پہ اور زیادہ تر پشت مبارک پہ اس کو چھوڑ دیا کرتے تھے، اس کے بغیر بھی آپ نے عمامہ باندھا ہے۔ آپ نے سفید عمامہ سر پہ باندھا اور کالا عمامہ سر پہ باندھا۔ فتح مکہ کے دن جب آپ مکہ میں فاتحانہ انداز سے داخل ہوئے تو صحابہ یہ کہتے ہیں کہ کان علیہ عمامۃ سودا، اس دن آپ نے کالی پگڑی باندھی ہوئی تھی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر پہ ٹوپی بھی پہنی ہے، طبرانی اور مجمع الزوائد میں عبداللہ ابن عمر نے یہ کہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفید ٹوپی پہنی. اور سیدنا انس رضی اللہ عنہ کے بارے میں صحیح بخاری میں یہ ہے کہ انہوں نے ایک زرد رنگ کی اون اور ریشم ملی ہوئی ٹوپی اوڑھی ہوئی تھی. یعنی یہ سیدنا انس رضی اللہ عنہ اس قسم کی ٹوپی پہنتے تھے. تو یہ سر کے بالوں اور سر کے بالوں کے آداب سے متعلق یہ بات تھی کہ عموماً یہ ادب ہے اسلام کا کہ ہمیں سر پہ ٹوپی یا رومال وغیرہ رکھنا چاہیے. البتہ اگر یہ چیز ایسی ہو کہ انسان کا مزاج اس کو قبول نہ کرتا ہو تو کبھی کبھار بغیر ٹوپی اور رومال کے ننگے سر بھی انسان باہر آ جا سکتا ہے. لیکن عمومی طور پہ جو انسان کی عادت ہے وہ یہ ہونی چاہیے کہ سر پہ ٹوپی ہونی چاہیے یا سر پہ عمامہ ہونا چاہیے، سر پہ رومال وغیرہ ہونا چاہیے. تو آج جو آیت ہم نے پڑھی ہے، آیت نمبر 173، انما حرم علیکم المیت والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ. اس آیت میں چار حرام چیزوں کو اللہ تعالی نے بیان کیا ہے. پہلی چیز مردار، ہر وہ جانور جو غیر شرعی طریقے سے ذبح کیا گیا ہو مردار ہے، یا اپنی موت کو مر جائے اس کو ذبح نہ کیا جائے تو وہ مردہ یعنی مردار ہے. اور دوسری چیز خون، جس کے بارے میں ہم نے سمجھا اور جانا کہ اس سے بہتا ہوا خون مراد ہے. تیسری چیز لحم خنزیر، اور چوتھی ہر وہ چیز جس پہ غیر اللہ کا نام رکھا جائے. اس آیت پہ اگر ہم تھوڑا سا غور کریں، اس آیت میں اگر ہم غور اور تدبر و فکر کریں تو ہمیں یہ چیز معلوم ہوتی ہے کہ سب سے پہلی چیز جو حرام کی گئی وہ مردار ہے، اور اس کے بعد حرمت میں اس سے زیادہ شدید حرام یہ خون ہے، اور خون اور مردار دونوں سے زیادہ شدید حرام یہ خنزیر ہے، سور جو نجس ہے، اور سور جو طبی اصول سے بھی، جو کہ دنیا کے ماہر اطباء یعنی ڈاکٹر حضرات نے اس بات کی توثیق اور تصدیق کی ہے کہ کئی وہ بیماریاں ہیں جو خنزیر کا گوشت مسلسل کھانے سے جسم میں پیدا ہو جاتی ہیں. اور تجربہ کرنے والے علماء اور حکماء نے لکھا کہ جو قومیں خنزیر کا گوشت مسلسل کھاتی ہیں وہ ان کے اندر سے غیرت اور حیا اور شرم ختم ہو جاتی ہے. اس لیے کہ اللہ نے جتنی مخلوق بھی پیدا کی ہے حیوانات اور جانوروں میں، ان کے اندر بھی اللہ تعالی نے اس مادے کو رکھا ہے، اس فطرت کو رکھا ہے، اس سوچ اور خیال کو رکھا ہے کہ مادہ اور نر دونوں کے آپس کے مخصوص تعلقات ہوتے ہیں، اور اگر کسی نر کی مادہ پہ دوسرا نر حملہ کرے یا اس کے قریب آئے تو اس کے اس نر کو تکلیف ہوتی ہے اور یہ اس چیز کو برداشت نہیں کرتا. لیکن خنزیر ایسا بے غیرت جانور ہے جس کے اندر یہ چیز نہیں ہے، اور اسی کی اس فطرت کا اثر یورپ میں رہنے والوں پہ ہوتا ہے کہ وہ قومیں تو اس وقت یورپ میں رہتی اور بستی ہیں، یہود اور نصارہ اور دوسرے مشرک اور منکر، کہ ان کے ہاں شرم، حیا، غیرت اور انسانی رشتوں کا تقدس یہ سرے سے موجود ہی نہیں ہے. اور اس کی تفصیل جاننے کی ہمیں قطعاً ضرورت نہیں ہے. مثال کے طور پہ آپ آج کل برطانیہ کے ولی عہد کی بیوی کے قصے اخبارات میں پڑھ رہے ہیں کہ پوری قوم کے سامنے اس کی برہنہ تصویریں اور دوسروں کے ساتھ عشق کے معاملات، بلکہ یعنی اس کے اپنے عاشق کے ساتھ، لیکن کیا اس قوم پہ کچھ اثر پڑا؟ تو ارشاد فرمایا کہ یہ جو تیسری حرام چیز ہے، شدت میں تیسرے نمبر پہ یہ خنزیر ہے. اور اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ ان چار حراموں میں مردار سے بھی زیادہ حرام، بہتے ہوئے خون سے بھی زیادہ شدید حرام، اور سور سے بھی زیادہ شدید حرام ہر وہ چیز جس پہ غیر اللہ کا نام رکھ دیا جائے. تو گویا کہ چوتھی چیز یہ حرمت میں سب سے زیادہ شدید ہے، جو کہ غیر اللہ کے نام پہ موسوم اور مشہور کی جاتی ہے. اور اس چیز کو قرآن میں تین دوسرے مقامات پہ بیان کیا گیا. ایک تو یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 173، اور دوسرے نمبر پہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 میں ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ حرمت علیکم المیتہ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بھی، وہاں بھی ان چار چیزوں کو بیان کیا گیا. اور تیسرے نمبر پہ سورہ انعام کی آیت نمبر 146 میں ہمیں یہ ارشاد ملتا ہے قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ. اور چوتھے نمبر پہ سورہ النحل کی